لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين. أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. جمعہ کا دن اختتام کو پہنچا اور مجالس بھی ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ گئی کہ سورہ مبارکہ جمعہ کی یہ آیت ایک مرتبہ پھر یاد دلانا ضروری ہو گیا. سورہ جمعہ ایوری فرائیڈے ریمائنڈر کے طور پر، اس میں کچھ اتنے اہم میسیجز یا وارننگز ہیں کہ ایوری فرائیڈے یہ سورہ جمعہ ریمائنڈر کے طور پہ آپ کے سامنے آتا نماز جمعہ. تو ابھی آپ چند گھنٹے پہلے اس آیت کو سن کے آئے ہوں گے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا سبجیکٹ یہ کیسا بند، آیت یہ بتا رہی ہے کہ آخر لوگ معصوم حجت خدا کو یا اللہ کے نمائندے کو چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کون لوگ؟ جو پہلے آ گئے، جو آئے ہی نہیں، ان سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں. کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی تلاوت ہو، جس میں قرآن نے وہی جو جملہ میں نے کل کئی مرتبہ کہا کہ پہلے اسلام ہمیں بیماری بتاتا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے کیا، اور اس کے بعد اس کا سلوشن. تو کل یہ بتایا گیا کہ دعا مانگنے والے، ظہور کی دعا، دعا مانگنے والے جب ان کی دعا پوری ہوتی ہے اور وہ آ جاتا ہے جس کے لیے دعا مانگی گئی، فلما جا اہو، وہ آ گیا، تو یہی دعا مانگنے والے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. یہ کل آیت جو تلاوت ہوئی، آج ریزن بتایا جا رہا ہے وائی. اب ایسا نہیں ہے کہ سارے ریزن قرآن نے ایک جگہ جمع کر دیے، لیکن بات شروع کرنے کے لیے پلیز سورہ جمعہ کی آیت، پھر احادیث میں تو بہت زیادہ تفصیل آئی. ہر حکم اسلامی کی طرح کہ پہلے قرآن نے شارٹ میں بتایا، پھر امام نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا. اب قرآن نے شارٹ میں جو اس کی دو اہم ترین ریزن یا کازز بتایا، ان میں سے ایک پر تین دن سے ہم بات کر رہے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ جو رسول کے پاس آ گئے، اور نہ صرف یہ کہ آ گئے بلکہ رسول کے پیچھے نیت کر کے نماز جمعہ شروع کر دی، صفوں میں کھڑے، نماز شروع ہو چکی ہے اور ابھی آدھی نماز ہوئی. اذا رأوا تجارة، جہاں انہوں نے تجارت اور بزنس کی کوئی بات دیکھی، او لہوا، یا کوئی کھیل تماشا اور انٹرٹینمنٹ کا کوئی مسئلہ آ گیا. قرآن کہتا کہ انفضوا الیہا، یہ دوڑ کے بھاگ کے ادھر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دوڑ کے ادھر تو گئے، کس چیز کو چھوڑ کے ادھر گئے؟ تارکو کا، تجھے، اے حبیب تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. قائمن اس حالت میں کہ تو نماز کے قیام میں ہے. قل, اب اس کے بعد وہ قرآن وہی میسج دے رہا ہے جو بار بار دیا گیا ہے کہ قل ما عند اللہ خیر من اللحم ومن التجارت واللہ خیر الرازقین. انہیں بتا دو کہ جس بزنس کی جانب اور انٹرٹینمنٹ کی جانب یہ دوڑ کے جا رہے ہیں, اس سے زیادہ اچھی چیز اللہ کے پاس ہے, واللہ خیر الرازقین. لیکن ہمارا اس وقت, کل رات جو آیت تلاوت کی اور آج رات جو آیت تلاوت کی, کل والی آیت بہت کم لوگوں کو یاد ہوتی, آج والی آیت نماز جمعہ کی وجہ سے ایٹ لیسٹ مردوں میں سے تو اکثر کو یاد ہوتی. تو آج اس کا سبب آ گیا دو چیزیں, مال کی محبت, یہی تو چار دن سے ہمارا سبجیکٹ چل رہا تھا, اور کھیل تماشا اور انٹرٹینمنٹ کا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ مسجد النبوی میں آئے, اب آپ مدینے کی زیارت کو جائیے چاہے حج میں چاہے عمرے میں, تو مناخا میدان آپ کو نظر آئے گا. اور یہ غالباً اونلی زیارت ہے شہر مدینہ کی جسے سعودی حکومت نے بڑی احتیاط کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ اسے پریزرو کیا, اور ان کے تمام میپس میں اس کو شو کیا گیا ہے کہ یہ زیارت ہے کرنے والی مناخا. وہ جگہ کی مسجد النبوی کے باب السلام کے گیٹ سے نکلے تو سامنے نظر آتی, ادھر پیغمبر نماز جمعہ شروع کرتے ہیں, ادھر مدینے کے منافقین, یا وہاں پہ ریسنگ, جانوروں کی ریسنگ, گھڑ دوڑ, اونٹوں کی دوڑ, اور یا پھر تجارتی قافلے لا کے بٹھانے لگتے. اب آج کل تو پھر بھی لوگ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ کسی بھی کھیل کو پورا دیکھیں, ہو سکتا ہے دیکھتے بھی ہوں, لیکن میں تو کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, آخری چار اوور پانچ اوور جو ہے وہ بہت اہم ہوا کرتے ہیں اگر کھیل وہاں تک پہنچا تو. خیر, خلاصہ یہ کہ وہاں جو گھڑ دوڑ شروع ہو, تو ریسنگ تو ایک ایسی چیز ہے اول سے آخر تک دیکھنا ہے مسلمان چل, اور دوسری بات تجارت. اب یہ بچوں جیسی چیزیں تفصیل میں بتا کے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. قرآن نے کہا کہ جب یہ دو خرابیاں تمہارے پاس ہیں, دیز آر ناٹ دا اونلی ٹو تھنگ, اور بہت ساری چیزیں ڈیٹیل روایات میں آئی, لیکن اس بار قرآن نے یہاں سے لیا ہے پیسے کی محبت اور کھیل تماشا انٹرٹینمنٹ. ہمارے یہاں پاکستان میں کرکٹ ہے, یہاں پہ آئس ہاکی ہوگی, امریکہ کے اندر ان کی اپنی ایک فٹ بال ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا سر کیا ہے پیر کیا ہے, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ ماحول. اچھا, پیغمبر کے زمانے میں تو یہ انڈیویجول گناہ تھا, آخری زمانے میں تو کہ واقعاً امام زمانہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بہت سوچ سمجھ کے پلان کیا جائے گا, تو ساری دنیا کا ماحول ایسا بنایا جائے گا کہ لوگ کھیل تماشے میں لگ جائیں یا پیسہ کما جائیں. دنیا کی اکثریت, اور اکثریت کا مطلب 51% نہیں, 99%, ان کا یہی کام ہوگا, صبح نکلے شام تک پیسے کمائے, شام کو گھر میں آئے ٹی وی اٹھایا, ریموٹ اٹھایا, اور کوئی اسپورٹ چینل لگا دیا. جو قرآن کریم دو باتیں بیان کر رہا, آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیجیے جیسے جیسے دنیا میں ترقی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے آپ کو لائف اسٹائل وہ نظر آئے گا جو قرآن نے, تجارت سے بات شروع ہوگی, اسپورٹس پہ جا کے بات ختم ہوگی, اور اس طرح سے میری گو راؤنڈ کی طرح سے آتی اس کے اندر ہی اس طرح گھومتا رہے گا کہ صبح کب ہوئی, شام کب ہوئی, بحرین میں کیا ہوا, مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, پیغمبر نے کالے سونے کے حوالے سے جو آخری جنگ عظیم کی بات کی تھی اس کا مقصد کیا ہے, کچھ نہیں پتا. یہ پھر میں جملہ کہوں کہ میں بات اس مجمع کی نہیں کر رہا جو مجالس میں آ کے پھر بھی اویئر ہیں ان چیزوں سے, یہ بھی آقا حسین کا ایک احسان ہے اب تک ہم پر اور آپ پر اور عالم اسلام پر. میں بات کر رہا ہوں عام ماحول کی, کیا یہی نہیں عام ماحول کہ صبح نکلے پیسہ کمانے کے لیے, شام کو آئے تو بس خالی اسپورٹس دیکھنا, وہ اذا رأوا تجارۃ او لہوا او لہوا انفضوا الیہا. اور آخری زمانے کی نشانیوں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ آدمی چاہے کہ نہ چاہے اس کا دل بھی نہیں چاہتا ان چیزوں میں انوالو ہونے کا, انوالو ہونا پڑے گا. अब जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि मौलाना आजकल के हालात माली एतबार से बहुत खराब है, कोई दुआ बताइए। और अल्लाह ने तो रोजी की जिम्मेदारी भी ली है, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाला कोई ऐसा नहीं है कि जिसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने न ली। खुद रोजी की इतनी दुआएं हमारे पास होना, तो आप हजरात को जानते हैं कि रोजी का मतलब यही रिस्क है, लेकिन हो सकता है कि कोई अंग्रेजी दान रोजी से किसी और तरफ चला जाए, उस वाली रोजी का अल्लाह का कोई वादा नहीं है। तो खैर खुलासा यह है कि मैं लफ्ज रोजी को लफ्ज रिस्क में फिर बदल, ये तो अल्लाह ने वादा किया और हमें इतनी कसरत से दुआएं बताई गई जिससे यह पता चला कि इस्लाम भिखारी फकीर मिस्कीन फकीरते मुसलमान नहीं देखना चाहता, और यह हमारा मौजू भी नहीं था। लेकिन जैसा कि तीन दिन पहले की एक मजलिस आधे जुमले पे खत्म हो गई कि अल्लाह के रसूल जिनसे खुश होते थे उनको दुआ देते थे कि आए खुदा ना कभी इनके घर में ऐसी माली परेशानी आए कि इसे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। और यहीं पे मैं इमाम की हदीस बयान करते करते रुक गया कि चार चीजें गैरतमंद के लिए तो बहुत बड़ा बोझ है, कर्जा वलव खाना धिरामा बिंतन वलव खाना मरियमा सुवारन वलव खाना तरीका सफरन वलव खाना फरसखा, कर्जा चाहे वो एक दिरहम भी क्यों ना हो आपकी नींद उड़ जाएगी गैरतमंद की, कर्जा देने वाले की नहीं, कर्जा देने वाले की नींद उड़ेगी अगर वो गैरतमंद। आजकल तो उल्टा है, लेकिन ये बात रखी एक तरफ, तो उसमें जुमला ये रह गया था कि रसूल जब किसी से खुश होते थे खुदा बंदा ना इसे इस इम्तिहान में डाल ना इसे इसकी जरूरत से ज्यादा दौलत अता कर, ये दुआ है पैगंबर की जिनसे राजी है, जितनी इसको जरूरत है इससे ज्यादा इसके पास दौलत ना आने पाए। खुदा जब हुसन देता है नजाकत आ ही जाती है, दौलत जब आती है तो अपने साथ खराबियां लेके आती है। जनाब खदीजा ताहिरा जैसा हौसला या ये कुव्वत मजाज किसी किसी में है। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार पैगंबर की दुआ का नतीजा, ये दो शख्सियतें आलम इस्लाम में ऐसी हैं कि जिनके घर मस्जिद नबवी में साइड बाय साइड या बैक टू बैक थे और आज भी उसका निशान मौजूद है मस्जिद के अंदर, एक जनाब हमजा का घर और एक जाफर तैयार का घर। एक तरीका पैगंबर ने जनाब हमजा की शहादत पर चचा भतीजे, हमजा चचा है जाफर तैयार भतीजे, एक जंगे ओहद में शहीद हुए एक जंगे गजवाए मौता में शहीद हुए। जाफर तैयार वाहिद जियारत है जॉर्डन के अंदर और उस पर भी अटैक हुआ। जनाबे हुजर इब्ने अदी के रोजे से ज्यादा अहम जाफर तैयार का रोजा, हुजर इब्ने अदी सहाबी हैं, जाफर तैयार घरवारे और अहले बैत हैं। बहरहाल दोनों की शहादत पे अल्लाह के रसूल ने एक ऐसी सुन्नत इस्लाम में कायम की कि अब कयामत तक रहेगी जनाब हमजा की शहादत पर सफे मातम बिछवाई, हर एक को मालूम। तारीख इस्लाम से भी जाहिल हैं और हुए शरीयत से भी जो कहते हैं कि हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, तुम नहीं करते, रसूलुल्लाह ने किया और हुक्म देके मातम करवाया, ये जनाब हमजा की शहादत। और जाफर तैयार की शहादत पर जब पैगंबर अपने घर गए, पैगंबर को खबर मिली, मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, आंखों में आंसू आ गए, मेरा भाई की सुबह अभी अभी मौता के मैदान में मारा गया। पहले अपने हुजरे में आए, बेटी फातिमा जाओ, अब उर्दू जबान के एतबार से तो कहा जाएगा अपनी जिठानी के घर, जाफर तैयार मौला के बड़े भाई, कहा कि जाओ उसकी बेवा के पास, पुरसा दो लेकिन इस तरह न जाना, घर से खाना पका के ले जाना, याद रख मरने वाले के घर में अगर चूल्हा रोशन किया जाए तो ये जाहिलियत के बदतरीन अमल में से एक अमल। तो अब ये जो तीन दिन खाना आता ये सुन्नत रसूल, तो बात ये थी कि जब पैगंबर जाफर तैयार के घर में पहुंचे पुरसा देने के लिए, तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार उस वक्त बचपना और एक ऐसी उम्र है कि कोई ऐलान तो नहीं कराना आपको, अच्छा ऐसी उम्र कि ये एहसास बच्चे को नहीं होता है कि बाप का मरना क्या, वो सहन में बैठे हुए खेल रहे। अच्छा, यहां पर भी वही एक बात जो मैंने कल भी इशारतन कही और आज भी, गैरतमंद जाफर तैयार के घर में जब जाफर तैयार की शहादत हुई तो उस रात को इस घर के अंदर खाने को कुछ नहीं। अब जाफर तैयार खुद अगर मदीने में होते या उनकी बीवी जो अब बेवा हो गई असमा बिनते हो गए बनी हाशिम की, हाथ तो नहीं फैलाती किसी के सामने। एक तरीका यह होता है कि किसी की इज्जत और गैरत को बचा के उसकी मदद करने। पैगंबर ने कहा खाना पका के लिए और उसे एक ऐसा हुक्म इस्लामी बनाया कि वो तसव्वुर भी नहीं आया कि बेचारे के घर में भाका था तो इसलिए महल्ले वालों ने खाना भिजवाया। बहुत बहुत सारी इसमें बातें आ रही हैं लेकिन मैं अपने आप में कंट्रोल कर रहा। तो ये बच्चा खेल रहा अब्दुल्ला, और अक्सर बच्चे खेल खेल में दुकान से जाते हैं जो मिट्टी के खिलौने उस जमाने में राइज थे। हर खिलौना दो दो आने, चार चार आने, यहां पर शायद डॉलर शॉप होती, एक एक डॉलर, एक एक डॉलर खरीद लो, ये घोड़ा, ये ऊंट, ये बहरहाल जो भी जानवर हो। पैगंबर ने सर पे हाथ फेरा यतीम के सर, यतीम हुआ है अभी अभी खबर आई, लेकिन बच्चा उम्र के उस मरहले में है कि उसको ये एहसास नहीं कि यतीमी किसे कहते, और हाथ फेर कर कहा कि बेटा अब्दुल्ला क्या कर रहे। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं तिजारत कर रहा हूं। पैगंबर ने उस वक्त एक जुमला का, अरे खुदा इसकी तिजारत में हमेशा बरकत अता फरमा, और इसका हाथ कभी खाली ना रहने पाए। पैगंबर की ये दुआ जो उस वक्त मांगी गई जब वो बचपने में अपने खिलौनों को सजा के अकेले हैं उजरे में, कोई और भी नहीं, जो बच्चों का तरीका होता, वो जब दुआ मांगी गई उसका नतीजा आपने कल सुना कि हुकूमतें शाम को कभी जरूरत पड़ती है तो कर्जा देने वाले जा पड़े तैयार के ये बेटे अब्दुल्ला। मगर ये बात जो बहुत ज्यादा फैल गई ये रोजी के हवाले दुआ, अल्लाह ने रोजी का वादा किया। आपको याद होगा कि तीन साल पहले या चार साल पांच साल पहले जनाबे जाफर तैयार के हालात आए थे। आज जाफर तैयार की बात नहीं हुई, आज उनके बेटे अब्दुल्ला की बात हुई। तो मैंने अर्ज किया था कि हमारे पास रोजी की बेहतरीन दुआ का नाम है नमाज जाफर तैयार, वो अपनी जगह देख लीजिएगा। मगर उससे भी ज्यादा अहम तरीन जो दुआ रोजी की वो वही है कि जो हर वक्त हमारी आंखों के सामने है, तवज्जो नहीं होती, शहजादी कौनैन की तस्वीर। क्योंकि शहजादी ने ये अपने बाबा से तस्वीर ली ही उस वक्त जब जाके वो कंप्लेन की थी, जो हमारी और आपकी कंप्लेन, फातिमा किसी कंप्लेन करने वाली शख्सियत का नाम नहीं, और खास तौर पर ये वाली कंप्लेन आज भी मदीने की मस्जिद के सामने जन्नतुल बकी और जन्नतुल बकी के पीछे सड़क क्रॉस करके आप जाइए, ये आखिरी साल, नेक्स्ट ईयर तो वहां पे सड़कें ही बन रही, लेकिन अब तक वो जगह मौजूद जहां पैगंबर अपनी बेटी और दामाद को लेकर किस दिन आए थे, अब तक वो जगह। ठीक है, वो जो मोजिजे से मुताल्लिक वो एक पत्थर था जिस पे पैगंबर बैठे और बैक पेन का बेहतरीन इलाज था, और वो पत्थर था कि जिसमें कौसर से पानी आया इनके वजू के लिए और अब तक वहां से सुरमा निकलता था, ये सब 84 में डिमोलिश, लेकिन जगह थी। और इस साल भी मैं जियारत करके और अपने काफिले को जियारत करा के आया हूं, लेके जो वहां बोर्ड लगे थे उसके एतबार से अगले साल तक वहां सब सड़कें बन चुकी हों। खैर, तो अब कौन सी जगह कि जब रसूलुल्लाह अपनी बेटी के हुजरे में गए थे और शहजादी बाप के इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई तो गश खा के गिर पड़ी। एक आम बाप अपनी बेटी की यह हालत नहीं देख सकता, और कहा सैयद कायनात फातिमा जैसी बेटी की हालत। जब पानी छिड़का गया और शहजादी ने आंखें खोली, पैगंबर ने सवाल किया बेटी ये क्या हालत, सिद्दीका है गलत बयानी नहीं कर सकती, साबिरा है कोई कंप्लेन नहीं कर सकती, तो खामोश रहे। जब तीसरी बार पैगंबर ने जोर देके कहा तो यही तो कहा ना कि बाबा हमारे घर में आठ वक्त का फाका है कमजोरी की वजह से कैफियत, जिसके तुफैल हम और आप रोजी पा रहे हैं, आठ आठ वक्त का फाका। ये मैंने शहजादी के हालात पढ़ने के इरादे से नहीं कहा, ये मैंने उस जुमले के हवाले से कहा ایسی صبر کرنے والی فاطمہ. اب ایک جملہ یہاں پہ میں اور کہہ دوں, کیونکہ شاید برسوں کی مجلس کا جو عنوان ہے اس پر یہ چیز آئی, تو پورا واقعہ دوبارہ ریپیٹ کروں, پرسوں سے بہتر یہ جملہ ابھی آ جائے, اس کی تشریح بعد میں ہو. پیغمبر نے کہا کہ بیٹی تو نے ابو الحسن کو کیوں نہ بتایا؟ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے نان و نفقے کا انتظام. ہاں بیوی خود والنٹیئر ہی کہتے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, وہ الگ بات, مگر کیوں نہیں بتایا؟ تو شہزادی کا جواب تھا, بابا جب میں رخصت ہو رہی تھی اور آپ مجھے رخصت کرنے کے لیے میرے حجرے میں آئے تھے تو میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے یہی تو نصیحت کی تھی کہ بیٹی تو ایسے گھر میں جا رہی جو اس کائنات میں تیرے باپ کے بعد سب سے افضل انسان کا گھر, مگر وہاں تجھے دولت دنیا نہ ملے. کوئی ایسی چیز اپنے شوہر سے نہ مانگنا جو وہ نہ لا سکے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے. بابا آپ نے اتنا کہا تھا, میں نے عہد کیا تھا, پیغمبر نے تو یہی کہا کہ وہ چیز نہ مانگنا. کہا میں نے یہ عہد کیا اس گھر میں آ کے میں کبھی کچھ نہیں مانگوں گی, یہ اس لیے میں نے ابو الحسن کو نہیں بتایا, یہاں علم غیب لے کے نہیں آئی. یہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے واقعات ہیں, بچیوں کو کیسے ہونا چاہیے, بچوں کو کیسے ہونا چاہیے, باپ کو کیا نصیحت بیٹی کو کرنا چاہیے, ماں کو کس طریقے سے اپنی بیٹی کو پالنا چاہیے. آج کل تو مائیں ٹریننگ دیتی ہیں کہ جا کے کس طرح سے سانپ کا پتا کاٹنا ہے, نند کے گلے کو گھٹنا ہے, شوہر کو لے کے الگ ہونا, اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن یہ میں نے کہا یہ پرسوں کا موضوع, جب ام البنین رخصت ہو کے میرے مولا کے گھر میں آ رہی اور وہاں سے یہ ذرا سا رفت ملے گا اس عنوان کا. ابھی تو اتنی سی بات, ایسی صابرہ. میں نے بھی کوئی نیا واقعہ کوئی تھوڑی آپ کے سامنے پڑھا, بار بار کا آپ کا سنا ہوا, لیکن اس کے بعد پھر شہزادی کا جا کے کہنا کہ بابا گھر کے اندر پریشانیاں بہت ہیں اور گھر کے کام بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, ایک کنیز مجھے چاہیے, یہ کوئی ہیلپر. تو پیغمبر کا یہ جملہ کہ بیٹی اس وقت تو ایسی کوئی چیز نہیں, میں پورے واقعے کو نہیں پڑھنا چاہ رہا, کہیں کہیں جلدی کی وجہ سے کوئی ایسا لفظ بھی آ جاتا ہے جو شاید شان اہل بیت کے خلاف ہو, تو آپ میری نیت دیکھیے گا, الفاظ پہ اتنا نہ جائیے گا کہ بیٹی اس وقت تو ایسی کوئی چیز نہیں, لیکن ضرورت کیا ہے تجھے یہ سوال کرنے, میں تجھے ایک ایسا عمل سکھاتا ہوں جو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے, تب یہ تسبیح سکھا دی. شہزادی کا سوال کیا ہے, بابا گھر کے حالات بہت خراب اور گھر کا کام بھی بہت بڑھتا چلا جا رہا, تو مجھے کوئی ایک مددگار چاہیے. پیغمبر نے کہا یہ تسبیح, سوال و جواب میں کوئی میچنگ یا مطابقت ہونا چاہیے نا, تو پیغمبر کا جواب یہ بتا رہا ہے کہ تسبیح گھر میں برکتیں لے کے آتی ہے, یہ تسبیح جو ہے انسان کی گھریلو پریشانیوں کو دور کیا کرتی ہے, یہ تسبیح جو پیغمبر نے کہا اس وقت کنیز نہیں دی جا سکتی, اس کی برکت سے بعد میں فضہ جیسی کنیز, قمبر جیسے غلام اس گھر کے اندر آ رہے, یہ سب اس تسبیح زہرا کی برکت ہے, یہ بہترین دعا. مگر ایک بات اور یہاں پہ ذہن میں رکھیے, ہمارے یہاں یہ تسبیح صرف نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور موقعوں پہ بھی پڑھنا چاہیے لیکن نماز کے بعد ہی صحیح. اس کی وجہ کیا, اب وہ تو روایتیں اپنی جگہ ہیں کہ معصومین یہ فرماتے ہیں کہ ہم, یہ جملہ ہے امام کا بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں, یہاں پہ تو احتیاط کر رہا ہوں کہ کوئی لفظ بھی حدیث کے باہر کا نہ. امام نے فرمایا ہم اپنی کسی بھی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک کہ اس کے بعد اپنی دادی کی تسبیح کو نہ پڑھ. اور تین دن پہلے جس جنگ صفین کی دسویں رات کا ذکر آیا تھا, اس میں بھی عبداللہ ابن عباس مولا کو نماز ختم کرتے ہی مخاطب کیا تو مولا نے روک دیا, اور یہ تسبیح پہلے مکمل کی اس کے بعد سوال کا جواب دیا, یعنی وہ برستے تیروں اور کٹتی گردنوں اور چلتی تلواروں اور گرتے لاشوں اور بہتے خون کے درمیان خالی مغرب کی نماز اول وقت میں نہیں پڑھی گئی, تسبیح بھی اول وقت میں پڑھی گئی. مگر وہ تو اپنی جگہ روایت ہے, یوٹیوب پہ آ جائیے آپ کلک کیجئے, آگے وحید خراسانی ایک چھوٹا سا کلپ ہے, تسبیح زہرا کے فوائد, تسبیح زہرا کی برکتیں, تسبیح زہرا کی معرفت, خود اس تسبیح کی ایک معرفت ہے. مگر ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کی ایک اور بہت اہم ترین وجہ, कि वही जब बात जो मैं दो दिन से कह रहा हूं शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया कि इस्लाम खाली हमें बीमारी नहीं बताता, बाद में फिर एक प्रिस्क्रिप्शन हमें देता है कि इस बीमारी का इलाज क्या। मन अरजान जिक्री फन्ना लहू मई शतन जंका, सूरह ताहा के आखिरी पेज की आयत। नहीं आप हजरात सुन लेते हैं बातें, उन्हें अभी निकल आते आईफोन और उसके वो फौरन सूरह ताहा और उसका आखिरी पेज आ जाता। खैर तो फन्ना लहू मई शतन जंका, सूरह ताहा कुरान करीम का वो सूरा जिसने पैगंबर के इस लकब ताहा को हमारे सामने पेश किया, आखिरी आयत है। तर्जमा क्या है? जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता, और कुरान करीम में नमाज को जिक्र कहा गया, शब कदर में आप सूरह अनकबूत पढ़ते हैं ना, वह अभी आयत है कि नहीं, अकम सलात अल जिक्री, नमाज कायम करो ये मेरा जिक्र है। तो कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह के जिक्र यानी नमाज से मुंह मोड़ता, वह इन्ना लहू मई शतन जंका, उसकी रोजी तंग हो जाती। कुरान बेनमाजी के अमल को, करके नमाज के अमल को रोजी की कमी का सबब बनाता। तो खाली दवा खाने से फायदा नहीं होगा जब तक कि आप गुलाम जामुन खाना ना बंद करें। ये जो मैं मजलिस में अक्सर पढ़ता रहता हूं, मेरा डॉक्टर हैरान होकर कहता है कि हमने सारे तरीके इख्तियार कर लिया, आपकी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं होती? टैबलेट भी दी, एक्सरसाइज भी कराई, इंसुलिन भी लगाई, पता चला कि आधा किलो गुलाब जामुन सुबह और आधा किलो शाम को खाते। कहता कंट्रोल हो ही नहीं सकती है। तो दुआएं अपनी जगह, लेकिन कुरान ने जब मेन कॉज बताया कि आखिर रोजी तंग क्यों होती है किसी के घर में, कहा नमाज को छोड़ दे। ये साफ साफ वाजे वाजे आए थे कुरान करीम। तभी इमाम मासूम ने कहा दोनों का मैच करो, नमाज पढ़ो ताकि वो चीज खत्म हो जो रोजी को रोक रही, और फिर तस्बीह पढ़ो ताकि वो चीज तुम्हारे घर में आए जो रोजी को खींच के आसमान से तुम्हारे मुसल्ले पे लेके आ रही। तस्बीह सहारा प्लस नमाज। अब आइए जो बात अभी मैं कह रहा था, इसका एक हिस्सा अभी रह गया है, वह इजारा हो तजारतन से, लेकिन नहीं उसको अभी रोक दीजिए। अब आइए आखिरी जमाने का सबसे बड़ा मसला यही बताया गया, रोजी की तंगी। नहीं रोजी फिर मैं गलत कह गया, रिस्क की तंगी। बहुत एहतियात करना पड़ती है, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग होते हैं, बच्चे तो आधी बात सुनते हैं आधी बात समझते हैं आधी बात कहीं ले उड़ते हैं। तो मुख्तसर सी बात कि रिस्क की तंगी आखिरी जमाने का कितना बड़ा मसला। अब यह हदीस सैकड़ों बार आपने सुनी है, लेकिन ऐसी है कि सैकड़ों बार और सुनना चाहिए। जब इमाम मासूम ने कहा कि मेरे बेटे के जाहिर होने से पहले 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 2/3 आबादी दुनिया की मारी जाएगी, दुनिया के अक्सर मुल्कों बड़े से बड़े कानून की अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चल जाती, वो 2/3 मेजोरिटी पहले खत्म होगी फिर इमाम आए, 2/3 आबादी मारी जाएगी। और उसमें इमाम फरमाते हैं कि 1/3 आबादी मरेगी भूख की वजह से, यानी रिस्क का इम्तिहान, यानी घर में खाने को रोटी नहीं होगी। बल्कि यह हदीस इतने सारे मासूमीन से मरवी है कि हवाला देना भी मुश्किल है, लेकिन ताऊ से यमानी वाली हदीस में तो इमाम ने रावी के सवाल में अमेंडमेंट करके यह हदीस सुनाई। ताऊ से यमानी एक बहुत मशहूर सहाबी हैं, इमाम मासूम के पास गए, जरा सा मजमा वहां तक पहुंच गया है और अभी थोड़ी सी जगह यहां पे है। खैर वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना आप हजरात अपनी जगह से मूव करते हैं उसको देखते हुए कह रहा हूं थोड़ी सी, तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। इतनी देर में मैं इमाम की हदीस पूरी करूं कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, ताऊस यमानी ने इमाम से 22 सवाल किए और उनका जवाब इमाम ने दिया। बाद उलमा ने कहा कि उनमें से एक सवाल ये था, ये तो सारे उलमा ने कहा, बाद ने कहा कि वो जो पांचवें इमाम को एक ईसाई राहिब ने इम्तिहान के लिए बुलाया सीरिया के इलाके में। खैर इमाम गए तो थे इस्लामिक करेंसी को बनाने। हशाम ने कहा कि मौला गजब हो गया, हमारे यहां यूरोप की करेंसी चलती है, वो अपनी करेंसी पे पैगंबर की शान में गुस्ताखी वाले जुमले लिख रहे हैं, मार्केट में तो वही नोट चलेगा। उस जमाने को आए तो इमाम को बुलाया गया, इमाम ने कहा हम अपना मॉनिटरी सिस्टम बनाते हैं। वापसी में जब इमाम आ रहे थे तो वो एक ईसाई राहिब जो साल में सिर्फ एक मर्तबा अपने घर से बाहर आता था पूरा साल, उसकी जियारत के लिए बहुत से ईसाई वहीं पर जमा रहा करते थे। तो बाद उलमा ने लिखा कि ये सवाल उसने भी पूछा, यानी पांचवें इमाम की जिंदगी में ये सवाल कम से कम एक बार तो यकीनी है, और बाद उलमा ने कहा दो बार। और दो बार का मतलब यह है कि एज इट इज ये रिवायत ईसाइयों की किताब में भी है, क्योंकि वो ईसाई राहिब सिर्फ ईसाई किताबें जानता। सवाल क्या, यह बताइए फरजंदे रसूल कि वो कौन सा दिन था जब दुनिया की वन थर्ड पॉपुलेशन मारी गई। तो इमाम ने फरमाया कि ये दिन अभी आया ही नहीं है, अभी तक जो दुनिया में मैक्सिमम डेथ टोल हुआ है वो है वन क्वार्टर। और ये कब, जब आदम थे, हव्वा थी, हाबील थे, काबिल मलून था, चार थे, चार में से एक शहीद हो गए, ये चौथाई वन क्वार्टर हो गया 25%। तो अब यहां पे बाज़ उलमा ने जुमला और लिखा कि नहीं, उस वक्त चार नहीं छह आदमी थे। ये बाज़ उलमा ने इमाम की हदीस के अंदर अपनी तरफ से चेंज कर दिया कि नहीं, शायद रावी को धोखा हुआ। इमाम ने ये नहीं कहा होगा कि 1/4 1/6 कहा होगा, क्योंकि उस वक्त हाबील भी शादीशुदा थे और काबिल भी मलून शादीशुदा थे, दोनों की बीवियां भी तो थी ना, वो भी तो इस हिसाब में आएंगी, लेकिन नहीं आएंगी। और ये जो आपके घर में रोज मंजर होता है, किसी दिन बीवी बहुत खुश होकर अच्छे अच्छे खाने और डेजर्ट बनाती है, किसी दिन बहुत नाराज होती है कि आज स्टॉर्म आता होगा टोरंटो के अंदर जो आपके घरों में आता है, इसका जो रीजन उलमा बताते हैं ना, वही इस सवाल का जवाब। मैं क्या बेतुकी हाँक गया, बेतुकी नहीं हाँक। जुमला यह है कि चार इंसान थे, हाबील की बीवी इंसान नहीं थी, हूर थी, और काबिल की बीवी इंसान नहीं थी, हूर भी नहीं थी, जिन थी। एक आतिशी मिजाज जिनों की औरत आई थी और एक नूरानियत रखने वाली हूर आई थी। तो इमाम से सवाल किया जा रहा है इंसानों की मौत का, छह उस वक्त थे यहां पे सांस लेने वाले, मगर उसके अंदर इंसान सिर्फ चार थे। और फिर वो आगे हदीस आप सुनते हैं, ये जुमला जो अभी मैंने कहा ये इमाम का, कि तुमने देखा होगा कभी आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा और जलाल आता है, ये जिन दादी का असर, या नानी कहिए दादी कहिए, छोड़े इस बहस को कि वो काबिल की बेटी थी और हाबील का बेटा था, या हाबील की बेटी थी और काबिल का बेटा था, या दोनों ही नहीं थे जनाबे शीश की औलाद थी, इस बहस के लिए वक्त कहां है हमारे पास। लेकिन फरमाते हैं कि कभी जो बहुत गुस्सा आता है ये जिन दादी के असर आते, और कभी जो तुम ही वही गुस्से वाला इतना नर्व पड़ जाता है ये हूर दादी के असर आते। लेकिन बात वही घूम के आई कि हदीस को समझे बगैर उसमें तब्दीली की कोशिश ना करें। या देखेंगे पुरानी किताबों में कि नहीं, छह थे इमाम ने चार कैसे कहे, तो इमाम तो गलती नहीं करेंगे, रावी ने गलती की, रावी भी सही इमाम भी सही, इंसान उस वक्त फकत चार थे, एक मरा। इमाम ने कहा वो जमाना आखिर में आएगा, यानी इतनी अहम ये निशानी है, एक तिहाई आबादी की मौत, एक तिहाई तो मरेगी जंगों के नतीजे में, लेकिन एक तिहाई तो भूख के नतीजे में मरेगी। तो आखिरी जमाने का सबसे बड़ा मसला वो बन रहा जिसका इलाज मासूमीन बता रहे हैं कि देखो ये नमाज का ख्याल न करना तुम्हारे घर में रोजी को तंग करता, और फिर साथ में उसके साथ तस्बीह ज़ारा मिलाओ, ये रोजी को खींच के लेके आती, तस्बीह ज़ारा है और नमाज नहीं है। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि दरवाजा लॉक है और आप बाहर से एंटर होना चाह रहे हैं, दरवाजा तोड़े तो एंटर होंगे, लेकिन कितना ही कोशिश करेंगे वो नहीं खुलेगा, पहले आप उसको अनलॉक कीजिए, इसके बाद पुश करके अंदर आइए। दरवाजे के अनलॉक करने का नाम है नमाज, और फिर घर के अंदर एंटर होने का नाम है तस्बीह ज़हरा। तो परहेज प्लस इलाज, मगर आखिरी जमाना, और आखिरी जमाने इस गुर्बत से कुछ पहले हालत वो हो, शहजादी ज़ैनब का वो इम्तिहान था, ये सारी जिंदगी सोने और चांदी में पीली रही, और करबला से शाम के कैदखाने तक उस हालत में जिंदगी गुजारी, लेकिन वहां भी वही जुमला के वो वॉलेंटियरी कुर्बानी थी। شہزادی خدیجہ کا وہ امتحان تھا، لیکن ہمیں آخری زمانے میں امتحان نہیں دینا ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا. کیا چیز؟ کہ دولت کی اس کثرت کے بعد جو آخری زمانے میں، آخری زمانے کی دو باتیں انکمپلیٹ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں. پہلا یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں گناہ ہی گناہ ہوں. آدھی یہ حدیث ہے، آدھی پوری حدیث نہیں. اور دوسرا یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ فاقے ہی فاقے ہوں، یہ بھی آدھی حدیث پوری حدیث نہیں. دونوں میں پوری حدیث یہ ہے کہ عبادتوں کے اعتبار سے آخری زمانے میں جتنی کثرت سے عبادتیں ہوں گی دنیا میں کبھی نہیں ہوں پوری ہسٹری. ابھی انگریزی کا ایک پروجیکٹ ہے مسئلہ، اور اس طرح سے جتنے اور پروجیکٹ بن رہے ہیں، جب یہ پروجیکٹ بنتے ہیں آپ دیکھتے ہوں کہ ہمیشہ پروجیکٹ بنانے والے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ بنے کہ آئندہ 10 سال 15 سال کے لیے کافی ہو، اور 2 سال کے بعد کمپلین آنے لگتی ہے. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ جگہ کی تنگی ہو گئی. 15 سال کی پلاننگ کی ہے، 20 سال کی پلاننگ کی ہے. انگلینڈ کے اس امام باڑے کو میں جانتا ہوں جو 50 سال کی پلاننگ کر کے بنایا تھا، اور 5 سال میں چھوٹا پڑنے لگا. یہ ایک تاریخ ہے. لیکن آخری زمانے میں کہا گیا کہ اس کثرت سے نمازی آئیں گے. آج نماز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آخری زمانے کی پہچان ہے نمازی بہت ہوں. آخری زمانے کی پہچان یہ ہے کہ خمس و زکات دینے والے بہت ہوں گے. آخری زمانے کی پہچان ہے حج کرنے والے بہت ہوں گے. جب رسول اللہ نے آخری حج کیا غدیر خم والا، 1,20,000 اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی تعداد، اور یہ عرب کے لوگ ہر سال حج کیا کرتے تھے، یعنی کفر کے زمانے میں بھی حج رہا تھا. اتنا بڑا مجمع کسی نے نہیں دیکھا. اب دیکھیے کہ فرض کیجئے کہ مجمع 50,000 ہے، اگلے سال 55 ہو گیا، 60 ہوا، 65 ہوا، یہ سمجھ میں آتا. اور ابھی 50,000 ہے اور اگلے سال 1,000,000 ہو گئے، دو چیزوں میں کوئی میچ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع نظر آیا. یا رسول اللہ، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع دوبارہ آئے؟ پیغمبر نے کہا کس مجمع کو بڑا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ دیکھیے 15,000-20,000 آدمی حج کیا کرتے تھے میکسیمم. وہ کہا 1,20,000. پیغمبر نے کہا آخری زمانے میں تو اتنا بڑا مجمع آئے گا. اب یہاں پہ گوگل میپ نکال لے تو میری تقریر سمجھنے میں آسانی ہوگی. پیغمبر نے کہا اتنا بڑا مجمع آئے گا کہ اگر مکے سے یمن تک بھی لوگوں کو جگہ مل جائے کباب کرنے کی تو اسے غنیمت سمجھ. کہاں مکہ، کہاں یمن. چلے بطور مثال صحیح، لیکن پیغمبر بتا رہے کہ آخری زمانے میں اتنے زیادہ یہ مجمع کیوں آئے گا، حج کرنے آئے گا، اتنے حاجی بن جائیں گے. مجھے یاد ہے، میں بہت پرانا آدمی نہیں، کبھی ایسی باتیں کرتا ہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں حضرت نوح کے بیٹوں کے ساتھ بچپنے میں کھیلا کودا ہوں. نہیں نہیں، چالیس سال کی بات کر رہا ہوں. پہلے گننا پڑتا تھا ہر شہر میں کہ کتنے لوگوں نے اب تک حج کیا، 100 میں 2 100 میں 1. اور حالت یہ ہے کہ آج الٹا ماحول ہو گیا، یہ گننا پڑتا بچے کتنے لوگ. اس تیزی کے ساتھ 30 سال کے اندر اندر، 25 سال کے اندر اندر حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی. یہ آخری زمانے کی پہچان ہے. اب جس سے سنیے، آخری زمانہ برا زمانہ، برا تو ہے، گناہوں کا زمانہ، اور کثرت کے ساتھ گناہ، اور کثرت کے ساتھ خدا کی نافرمانی، اور کثرت کے ساتھ شریعت کی مخالفت. پیغام کوئی اور دینا چاہ رہے تھے امام، لیکن پوری حدیث ہم سنتے تو پیغام سمجھ میں آتا، ہم نے تو حدیث ہی آدھی کر کے صرف ایک حصہ لیا. امام فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہوگی کہ بڑی سے بڑی مسجدوں میں آخری زمانے کی نشانی، لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے میں ان کے جسم پینیٹریٹ کر رہے ہوں گے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوگی چاہے کتنی ہی بڑی مسجد کیوں نہ ہو. ابدانہم قریبا و قلوبہم بعیدا، مگر جسم جتنا قریب ہوگا دلوں میں اتنی ہی ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوگی. یہ بتانا جا رہے ہیں کہ نمازی بہت بڑھیں گے، مگر ایسے نمازی. مساجدہم معمورا و من الہدایت خالی، مسجدیں بیٹھنے والوں سے بھری ہوں گی مگر ان مسجدوں سے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت سے خالی مسجدیں ہوں گی. आप मस्जिदें छोड़िए, हज का इतना बड़ा क्राउड 3 मिलियन का और खाने खुदा में एक हिदायत का जुमला मुसलमानों को नहीं दिया जाता। कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, उलिल अम्र की इताअत वाजिब। कौन है उलिल अम्र? का मुअम्मर कसलापी उलिल अम्र है, इताअत वाजिब। कौन है उलिल अम्र? का यूनिस को वो बादशाह जिसे सऊदीया ने पना दिया, ये उलिल अम्र है, इसकी इताअत वाजिब। कौन है उलिल अम्र? का हस्नी मुबारक उलिल अम्र है, इसकी इताअत वाजिब। खुला खुला जुमे के खुतबे में बयान किया जा रहा। खैर, तो ये तो बात फिर जरा सी ट्रैक से हटी, तो एक बात ये कही। और दूसरी बात, गुनाह बहुत ज्यादा होंगे लेकिन नमाजें भी इतनी ही ज्यादा होंगी, गुनाह बहुत ज्यादा होंगे ज़कात और खुमस की अदायगी भी इतनी ही ज्यादा हो, गुनाह बहुत ज्यादा होंगे हाजी भी इतने ज्यादा होंगे। और दूसरी बात ये कही कि भूख से एक तिहाई लोग मरेंगे मगर उससे पहले दौलत की इतनी कसरत हो। क्या ये बतौर मुहावरा इमाम ने कहा कि लोग अपने घरों में सोने की रोटियां भी खाना शुरू करें तो ताज्जुब ना करें, दौलत की कसरत। भूख अपनी जगह, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जैनब के घर में दौलत से फिर गुर्बत आई, फाके आए, गुर्बत का लफ्ज तो अच्छा नहीं लग रहा, ये इम्तिहान। और हमारे घर में दौलत से फाके आएंगे, ये हमारे करतूत और हमारे अमाल हैं। पहली चीज यही कुरान ने कही, ये मन आरजान देखे। इसके बाद जो दूसरी चीज बताई गई वो है वो दूसरी औरत। बहुत तजस्सुस है लोगों को कि वो कौन सी 3 औरतें हैं जो शहजादी कौनैन के साथ। तो मैं अपने मौजू में भी रहता हूं और साथ साथ उस हदीस को भी मुकम्मल करने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये जो अभी मैंने जुमला कहा कि दौलत की बहुत कसरत होगी फिर फाके आएंगे अचानक, तो वो हदीस, ये वाली हदीस के आखिरी जमाने में दौलत बहुत हो। और अगर आप देख लीजिए तो जो आज गुर्बत की कंप्लेन कर रहा है ये भी अपने 30 साल पहले के बाप से मादी एतबार से कितना बेहतर। इसकी तनख्वाह देखिए, इसके कपड़े देखिए, इसका घर देखिए, इसकी सवारी देखिए। लेकिन जो हदीस मैंने कहा कि इस उनवान पे हदीसें बहुत हैं, अब मैं सारी हदीसें ना पढ़ सकता हूं ना जरूरत, एक ही हदीस काफी। तो वो हदीस ले लेता हूं जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम से मरवी। इसका एक जुमला आपको अच्छी तरह याद है क्योंकि बतौर मजाक के जुमला मर्दों में बहुत इस्तेमाल होता, बतौर मजाक। और इमाम बतौर मजाक की हदीस इरशाद नहीं फरमा रहे, इमाम संजीदा पैगाम दे रहे कि आखिरी जमाने की पहचान ये 8 बातें बताई हैं। पहली 4 तो अलग हदीसों में भी आई कि आखिरी जमाने में लोग शराब को हलाल करेंगे दवा के नाम पर, और सूद को हलाल करेंगे नफे के नाम पर, और गिना को हलाल करेंगे तफरी के नाम पर, और रिश्वत को हलाल करेंगे हदी और तोहफे के नाम पर। अच्छा, इतना टुकड़ा तो अलग से नहजुल बलागा के भी खुतबे में आया, लेकिन रात भर ढूंढिएगा नहीं, वो किसी और मौके पे मैं रेफरेंस के साथ पूरा खुतबा पढ़ दूंगा। और ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मो वला यबका मिनल इस्लाम इल्ला रस्मो। और आखिरी जमाने की एक पहचान यह है कि कुरान सिर्फ कागज पे लिखा हुआ रह जाए और कहीं कुरान नजर नहीं आए। तो मौला कुरान नजर कहां आना चाहिए? कहा हर मोमिन चलता फिरता कुरान, जो कुरान में कहा गया हर मोमिन तुम्हें वैसा ही नजर आएगा। लेकिन नहीं, आखिरी जमाने में खाली कागज पे लिखा हुआ। एक एक जुमला ऐसा है कि मुझ जैसे आदमी के लिए, जिसके लिए तो ये बड़े अहम मौजूआत हैं, एक एक घंटे की तकरीर है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। 2-3 दिन से मैंने वक्त के हवाले से बड़ी ज्यादती आपके साथ की। वला यबका मिनल इस्लाम इल्ला रस्म, और आखिरी जमाने में इस्लाम सिर्फ नाम का इस्लाम रह जाए बस, और कोई चीज इस्लाम की नहीं होगी। हर मोमिन का घर इस्लाम होना चाहिए। बहरा एक एक जुमले की तशरीह छोड़ दी। वह दनानीर ओम, या एक और हदीस में वह अम्वाल ओम इला ओम व निसरा ओम किबलत ओम, यह आखिरी 2 चीजें इस हदीस कहा कि उनका माल उनका खुदा बन चुका हो। जैसे आदमी दुनिया का हर काम क्यों करे? अल्लाह की खुशनुदी के लिए। मौला उस यहूदी के सीने से उतर आए जिसने चेहरे पे थूक दिया, اب اگر اسے قتل کروں گا تو یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے شاید نہ ہو. مولا کے حوالے سے تو امکان ہی نہیں ہے, اسی لیے لفظ شاید استعمال کیا. اتنا سا شائبہ اور اتنا سا چانس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عمل غیر خدا کے لیے ہوا. تو اسی کو خدا کہتے ہیں. آخری زمانے میں انسان کی یہ حالت دولت کے حوالے سے ہو, یہ دنیا کا جو کام کرے گا صرف دولت کمانے کے لیے. کسی سے تعلقات ہیں تو اسی لیے, کسی سے تعلقات توڑے ہیں تو اسی لیے, کسی کی لولو کر رہے ہیں تو اسی لیے, کسی کی پیٹ میں خنجر کو, کبھی کبھار عورتوں کے لفظ میری زبان پہ آ جاتے ہیں, اس کو معاف کیا کریں. خیر, تو خلاصہ یہ, اور ان کی عورتیں ان کا قبلہ ہوا کریں. آدمی ہر عبادت کے وقت قبلہ ڈھونڈتا ہے, قبلہ کہاں, اس طرف بیٹھ رہا. تو ہر چیز کے اندر بہت باادب, باملائزہ, ہوشیار, مؤدب ہو کے بیٹھے گا. لیکن یہ والا جملہ تو آپ مذاق میں بہت استعمال کرتے ہیں. کہا کہ ان کا خدا بن چکا ہوگا ان کا مال, اور پھر اس کے بعد وہ جملہ کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ دینار اور درہم کی روٹی بھی کھائے, یعنی خود درہم اور دینار کو ایسے روٹی, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, اتنی دولت ہو. مگر امرأت صبرت علی فقر زوجہ, پھر حالت یہ ہوگی کہ اس کے باوجود گھر میں واقع ہو. اس کی وجہ میں دو دن تو بتا چکا ہوں. مولانا دعا بتائیے روزی کی, میں نے کہا میں بتاتا ہوں. میں شرط یہ ہے کہ یہ دعا کے بعد آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری روزی میں اضافہ نہیں. روزی کہتے ہیں روٹی, کپڑا, مکان. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو آپ کو روزی کا مطلب مرسیڈیز گاڑی ملے, روزی کا مطلب آئی فون ملے, روزی کا مطلب یہ ہے کہ بہترین یہ برانڈیڈ کپڑے اور جوتے ملے. یہ وعدہ اللہ نے کہا کیا. آئی فون کا وعدہ تو اللہ نے نہیں کیا, وہ بھی آئی فون 6 ہونا چاہیے. اور تین دن ہم رات کو بیٹھے رہیں گے اسٹور کے سامنے, پہلا نام ہمارا ہونا چاہیے, ایسی کوئی دعا اسلام کے پاس ہے نہ ہو سکتی. تو لوگوں نے رزق کے دائرے کو بہت پھیلا دیا. ہاں ہاں, دائرہ وسیع ہے. اللہم ارزقنی زیارت الحسین, اے خدا مجھے رزق کے طور پر زیارت حسین عطا فرما. ایک جسم کا رزق ہوتا ہے, ایک روح کا رزق ہوتا ہے. دو تین دن آئندہ بھی تابوت کی وجہ سے دعا نہ ہو سکے گی, کم از کم یہ دو دعائیں تو کر لو کہ اے خدا جو صاحبان اولاد نہیں ہے, بے اولاد ہے, ان کو صاحب اولاد نرینہ فرما. جو حج اور زیارت خصوصاً کربلا کے متمنی ہیں اور ہیں اس مجمع میں ایسے لوگ, جلد از جلد انہیں کربلا مولا کی زیارت نصیب ہو. گائے سب کے باوجود, دولت کی کثرت کے باوجود, بیویوں کا حق ادا نہیں کیا جائے گا. یہاں تک مجھے لانا سکھا. اور پھر یہ بات اب یہاں میں روک دیتا ہوں. ہمارے ایک عجیب بات, دیکھیں اسلام کے کچھ احکامات ایسے ہیں جو قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتے, کہیں بھی آپ جائیے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نہیں ہے, ہمیں اسلام لگتی, وہ حالات کے بدلنے سے بدل جاتی. نیشنلٹی لی آپ نے کینیڈا کی, اور توقع کر رہے ہیں کہ بیوی آپ کو وہ ملے جو انڈیا اور پاکستان میں داسی اور کنیز بن کے آقا کی خدمت کرتی. ایسی چاہیے تو وہیں جائے, اور اگر جہاں پہ آ رہے ہیں تو جس ملک کی نیشنلٹی سوچ سمجھ کے آپ نے قبول کی, تو یہ بھی سوچئے, سمجھیے کہ یہ اس کا حصہ. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں بدلتی ہیں, علاقہ بدلنے سے بدلتی ہیں. آج بھی توبۃ العوام میں اٹھا کے دیکھیے, شوہر پر بیوی کے کیا واجبات ہیں. کہا دو جوڑے گرمی میں اور دو جوڑے سردی میں بنا. یہ بات تھی جب لکھنؤ میں عورتیں چکن کے کرتے سی سی کے گزارا کرتی تھی, اور وہ ماحول غربت کا تھا 100 سال پہلے. یہ کینیڈا میں نہیں چلے گئے. ہاں, کچھ چیزیں ناقابل تبدیلی. آسٹریلیا میں جہاں میں رہتا ہوں میلبرن, میری اہلیہ نے بتایا کہ کوئی خاتون نماز پڑھ رہی تھی. ہمارے یہاں حجاب کے حوالے سے بھی بڑی غلط فہمی. اسکارف پہنا ہوا ہے اور فل میک اپ بھی کیا ہوا, لیکن یہ آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتا, ٹائم نہیں. یہ غم کی راتیں ہیں, اور بڑی راتیں ہیں, غم مسائل زیادہ پڑھنا ہے مجھے, اس لیے آج کو روک دیتا ہوں. یہ جملے کی تشریح اپنے وقت پر آئے. نماز ہوئی تو یہاں آپ نے دیکھا ہو, جن لوگوں نے انڈیا پاکستان میں ایک نماز پڑھ کے نہ دی, لیکن یہاں کچھ ایسے سسٹم بنے کہ یہ مجلس نماز سے شروع ہوتی ہے اور یہ نماز سے ختم ہوتی ہے. سبھی پڑھتے ہیں اس میں، بغیر وضو والے بھی ہوتے ہیں اور موزے پہ مزہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں. تو خاتون نماز پڑھ رہی تھی، وہی اسٹائل جو ہے پاکستان کا تھا کہ وہ سلیو لیس کے قریب قریب وہ قمیض پہنی ہوئی ہے، خاتون کی بات ہے، اور وہ نماز پڑھ رہی. تو بتا دیا ان کو کہ بیچارہ پھٹی ہوئی جیب میں پیسے ڈالنے کا فائدہ کیا، جتنا کماتے جائیں پھٹی ہوئی جیب میں ڈالے سب گرتا چلا جائے، نمازیں پڑھتے جائیں پتا چلے ساری نمازیں بیکار ہو رہی ہیں، قیامت میں کچھ نہیں. تو وہ تو زیادہ خوش ہوگا نا کہ جو بے نمازی ہے، میں نے نہیں پڑھی اس لیے میرے پاس کچھ نہیں. تم تو ساری زندگی ٹکر مارتے رہے پھر بھی تم زیرو پہ کھڑے ہو. تو یہ ہے کہ ہمدردی میں بہت طریقے سے قاعدے سے وہ گھبرا گئی بچی، شادی ہو کے نہیں آئی، کہا نہیں انٹی مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں آسٹریلیا میں آئی ہوں، مجھے یہاں کے طور طریقے نہیں پتا. نماز میں عورت کا کیا لباس ہے یہ آسٹریلیا کا طور طریقہ نہیں، یہ شہزادی فاطمہ زہرا سے رہ کے امام زمانہ کی حکومت قائم ہونے تک ایک ہی طریقہ رہے گا. وہاں تو ٹھیک ہے یہ کوئی تبدیلی نہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ ہم اسی طرح سے اپنی بیویوں کو رکھیں جیسے ہمارے نانا ابا نانی کو رکھا کرتے تھے، کیا چار چوٹ کے مار لگایا کرتے تھے، اب تک ہمیں یاد. ہم اسے تو کہتے تھے جوتا اٹھا کے لانا، جیسے ہمارے دادا ابا ہماری دادی اما کی خبر لیا کرتے تھے اس طرح سے رکھیں. تو ضرورت نہیں آنے کی، جس ملک میں آپ آ رہے ہیں یہ معلوم کر کے آئیے کہ اسلام کے کون سے احکامات ناقابل تبدیلی ہیں اور کون سو میں جو اسلام کے احکام ہی نہیں ہے، وہ ہمارا کلچر ہے. کلچر میں بعض چیزیں بہت اچھی ہوتی. احسان بٹ صاحب مسلسل اعلان کر رہے ہیں کہ اس شب عاشور ہم انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈیشن پر عمل کر مختلف گھروں میں جائیں گے. جو انڈیا اور پاکستان میں 40 گھروں میں جا کے عورتیں چراغ یا موم بتی جلاتی ہیں، وہ تو یہاں ممکن نہیں ہے، فائر ہیزرڈ ہوگا، لیکن اگر اچھی چیز ہے. لیکن باقی باتیں جن میں سے ایک کی میں نے مثال دی. اور ایک باپ کے لیے بڑا مشکل مرحلہ، کیوں رسول اللہ کی حدیث آئی کہ اگر کسی نے شادی کے بعد اپنی بیوی کا حق ادا نہ کیا تو روز قیامت میں ایز اے باپ اس کی کمپلین اللہ سے کروں. میں باپ ہوں اپنی امت کی عورتوں، میں جیسے باپ کمپلین کیا کرتا ہے اگر اس کی بیٹی پہ ظلم. رسول کہہ رہے ہیں میں باپ بن کے جاؤں گا اس بیچاری کمزور عورت کی جانے سے. مجھے پتا ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی، وہ کل بھی آ سکتا اور پرسوں بھی، کیونکہ کل بھی تذکرہ ہے ام فروا کا اور پرسوں بھی تذکرہ ہے ام البنین کا. یہ خاندان اہل بیت کی مثالیں. تو باپ اس سے پوچھیے اس کے دل پہ کیا گزرتا. بہت خوش قسمت باپ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اگر اس کی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے. ابو سفیان تاریخ اسلام کا ایک ایسا کیریکٹر جو نہ ہوتا تو کتنی اچھی یہ تاریخ اسلام ہو جاتی. اس کو اللہ نے ایک مشہور بیٹا اور دو مشہور بیٹیاں دی. بیٹا تو جتنا جیسا ہے معاویہ وہ تو آپ کو معلوم ہے، اور مزید اگر یاد دہانی چاہیے تو نو ربیع الاول کا انتظار کر لیجیے. لیکن دو بیٹی بڑی اچھی جگہ دونوں کی شادیاں، ایک باپ کے اطمینان کے لیے جو ایک چیز ہو سکتی ہے کہ بیٹیاں اچھی جگہ جائیں. بڑی بیٹی ام حبیبہ رسول خدا کی زوجہ بنی، اللہ کے رسول کی بیٹی، ام المومنین قرار پا. اچھا یہ بیوہ تھی، اور ان کے پہلے شوہر کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے سننے کے لیے اور سبق لینے کے لیے، مگر ٹائم بھی نہیں ہے اور تاریخ کچھ زیادہ ہو تو خشک ہو جاتی ہے. ہاں وہ تو چھٹی ہے، لیکن میں زیادہ لمبی بات پڑھوں گا تو کہیں میری ہی چھٹی نہ کر دی جائے.
تو پھر بولو بولو پنجے تنی سوال کا نعرہ ہے داری.
آ جائے گی بات، کیونکہ ام حبیبہ کے واقعے میں دو بہت اہم پیغام ہیں اور ایک ان کے شوہر، تین بہت اہم چیزیں سمجھنے کی ہیں. ابو سفیان اور ہندہ کی بیٹی، اب ہندہ کی بیٹی کے بعد بھی کوئی ایسا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے. ایک تو وہ ہے جو پہلے سب سے پہلے میرے مرحوم استاد اظہر حسن زیدی صاحب نے پڑھا، اب تو ہر خطیب ہر ذاکر پڑھتا. جب ابو سفیان یہ نتیجے پہ پہنچا کہ اب میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے یہ چاہا کہ مکے کی فتح سے پہلے مسلمان ہو، یہ کہنے کو نہ ہو کہ جی وہ تلوار کی وجہ سے مسلمان ہو. تو کیسے مسلمان ہو؟ چپکے سے مدینے میں آیا، اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچ گیا کہ بیٹی کی سفارش لے کے آؤں. اب بات چیت تو بعد میں چلے، پہلے بیٹی کے گھر میں گیا. اب رسول اللہ کی بیویوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں آج بھی مدینے میں موجود ہیں، چھوٹا سا حجرا بستر بچھا ہوا ہے، اسی میں جا کے بیٹھنے لگا. بیٹی نے رو، بابا ذرا ٹھہر جائے، یہ آپ آیا کتنی بار سنتے، لیکن اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھہر جائے. وہ چادر اٹھائی جو بستر پہ تھی، بڑے احترام سے لپیٹ ایک جانب رکھی، کہا بابا اب بیٹھے. باپ نے کہا بیٹی کیا مجھے سمجھ رکھا ہے کیا چادر میں گندی کر دیتا، میلی کر دیتا، خراب کر دیتا؟ کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جس پہ رسول خدا آ کے بیٹھا کرتے ہیں. جس پہ رسول خدا بیٹھتے ہیں اس پر میں آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گی. یہ تو تاریخ زیدی صاحب کا جملہ آخر میں ہوتا، ام المومنین تو ہم اسے مانیں جو رسول کی جگہ پہ اپنے باپ کو بھی نہ بیٹھنے دے. ام حبیبہ. اور جو یہ تو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اب عمل بھی تازہ ہو، دو باتیں ہیں وہ کل آ جائیں گی. لیکن ام حبیبہ رسول کی بیوی، ہندا کی بیٹی، یعنی ابو سفیان سے بھی زیادہ اسٹرانگ لفظ استعمال کرو، ہندا کی بیٹی، معاویہ بھائی ہے یہ بہن ایک ہی، اور ابو سفیان کی دوسری بیٹی جس کا نام بعض علماء نے سلمہ لکھا، وہ چلی گئی عرب کا جو دوسرا سب سے مشہور اور طاقتور قبیلہ تھا، بنو ثقیف، بنو ہاشم، بنو ثقیف. یہ لوگ طائف میں رہتے تھے. عرب میں دو بہت اہم شہر تھے، مکہ اور طائف. لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، وہ جو کافروں کا اعتراض تھا وہ اسی حوالے سے کہ آخر اگر یہ قرآن سچا کلام ہے تو اللہ نے یہ کلام ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہ کیا؟ کون سے دو شہر؟ مکہ مدینہ نہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو مدینہ بنا بھی نہیں، وہ یثرب کہلاتا. مکہ اور طائف یہ دو بڑے شہر. اس کا سردار عروہ ابن مسعود تو دوسری بیٹی کی وہاں شادی. اب کیا کہیں گے اس کو مجھے نہیں پتا، انگریزی میں کیا کہیں گے، اردو میں کہیں گے سمجھانا. دو بڑے اچھے سمجھانے ملے، ایک جگہ آخرت کی بادشاہت ہے، ایک جگہ دنیا کی، اگرچہ اللہ کا رسول دین و دنیا دونوں کا حاکم. ام حبیبہ اور ان کی بہن، یہ مدینے کی ملکہ ہیں، وہ طائف کی ملکہ. ام حبیبہ کی تو اولاد نہیں ہوئی کہ اللہ نے یہ سعادت و فضیلت صرف خدیجہ طاہرہ اور ماریہ قبطیہ کے لیے رکھی. وہاں سردار طائف کی بیٹی ہو. اب جب وہ بیٹی جوان ہو، طائف کا سردار، اچھا بنو ثقیف کا قبیلہ خوبصورتی میں مشہور، مردوں کی عورتیں بہت خوبصورت مانے جاتے ہیں، اسی لیے حجاج ابن یوسف ثقفی کہلاتا ہے، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ وہ حرام کی اولاد تھی، وہ اس قبیلے کا نہیں، کتنا بدشکل تھا، وہ اس قبیلے کا تھا ہی نہیں. اس قبیلے کی ایک اہم پہچان یہ ہے کہ مرد اور عورت. اور پھر اگر سرکار قوم کی بیٹی ہو تو اب جب یہ بچی جوان ہو تو رشتے کی تلاش ہو. اور اس وقت پورے عالم اسلام آقا حسین ہی کا رشتہ ایسا تھا جو مناسب لگا، چنانچہ مولا علی سے کانٹیکٹ کیا گیا. اور سردار طائف کی بیٹی وہ ایک مرتبہ آقا حسین کے گھر میں آئی، ام لیلہ بن گئی. یہ معاویہ کی فصل کا دن، معاویہ بھائی ہے، ان کی ماں بہن، یزید ماموں کا بیٹا ہے، اور اگر یزید کو دیکھیے تو لیلہ اس کی پھوپھی کی بیٹی. اور ام لیلہ کب آئیں؟ آقا حسین کے عقد میں جب جناب شہربانو کا انتقال ہو گیا. پہلی شادی مولا کی زندگی میں ہوئی تھی شہربانو، اور وہ مولا کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی. دوسری شادی آقا حسن نے اپنے بھائی حسین کی کروائی. اور یہ سردار طائف جو ام حبیبہ کی سگی بہن، ان کی بیٹی، یعنی جو ام لیلہ ہیں ان کے خالو ہیں، سگے خالو ہیں رسول اللہ. معاویہ جیسا آدمی سگا ماموں. اور آقا حسین کے گھر میں آ گئی. اب یہاں پہ علماء میں اختلاف. بعض علماء کہتے ہیں شادی کے اگلے سال پہلی اولاد بیٹی ہوئی جن کا نام رکھا گیا فاطمہ کبریٰ. تو فاطمہ کبریٰ کے لیے بعض علماء کہتے ہیں وہ اور حضرت علی اکبر دونوں کی ماں بھی ایک. اور بعض علماء اختلاف کرتے ہیں, کہتے ہیں جو پہلا ہی بیٹا, پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوا علی اکبر. لیکن علی اکبر کی ولادت کے بعد زینب کبریٰ, بھائی بہن کا گھر تو دیوار ملا ہوا, اور ویسی دیوار جیسی آج بھی دیہاتوں کے اندر گھروں میں ہوتی ہے کہ وہ دیوار کے اندر بھی دروازہ ہے کہ گھر کے اندر اندر سے عورتیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں جائیں. زینب و حسین کا گھر ایسا ہی. علی اکبر کی ولادت کے بعد زینب نے ایک خواہش آئی. کئی سال ہو گئے تھے شہزادی زینب کی شادی کو, اب تک شہزادی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. کہ بھیا تیرا تو ایک بیٹا پہلے سے ہے, یعنی چوتھے ماں, یہ بیٹا مجھے مل. زینب تو اگر جان بھی مانگے تو حسین جان قربان, زینب لے جائے. اب علی اکبر پیدائش سے ہی لے کربلا جانے تک زینب ہی کے گھر میں پلے بڑھے. ماں کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ گھر ملے ہوئے. لیکن اکبر کے کھانے کا انتظام زینب کرے, اکبر کے لباس کا انتظام زینب کرے, رات کو اکبر سوئے تو زینب کے ساتھ, اکبر کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو نہ باپ سے پوچھے نہ ماں سے پوچھے, زینب سے پوچھے. اور پھر وہ وقت گزرتا گیا کہ ہر ماں کی طرح یہ فطری عادت, اسلام فطرت کو نہیں بدلتا. وقت گزرتا گیا, وہ وقت آ گیا کہ علی اکبر شادی کی عمر کو پہنچ رہے. اس سے پہلے ایک ہی وہ واقعہ ملتا, جب ایک مرتبہ شہزادی زینب آقا عباس سے یہ کہا تھا کہ بھیا عباس تم بنی ہاشم کے سارے بچوں کو نیزہ اندازی اور تلوار چلانا اور جنگ کے طریقے سکھاتے ہو, بنی ہاشم کی بزرگ خواتین کی خواہش ہے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے میدان جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اب کتنی تو میرے مولا کی اپنی بیٹیاں 16 بیٹی, تو خاندان بہت بڑا. تو آخر یہ طے کیا گیا کہ ایک دن مکان کے صحن میں بنی ہاشم کے یہ نوجوان جو انہوں نے ٹریننگ لی آقا پر, اور ساری خواتین چاہے محرم ہی صحیح لیکن حجاب کے پیچھے رہے, اور اسی میں آخری مقابلہ آقا عباس اور جناب علی اکبر کا تھا. اب یہ مقابلہ نہیں تھا, آقا عباس تو اپنے شاگرد کے انداز جنگ کو بتانا چاہ رہے ہیں. اور بہرحال اکبر 10 سال کے ہوں گے, آقا عباس 24-25 سال کی عمر. ایک وقت آئے کہ آقا عباس نے جو نیزہ چلایا تو اکبر روک نہ سکے, یہ نیزہ اکبر کے سینے کی طرف بڑھتا گیا. اب یہ لکھا ہوا ہے مقتل کہ یہ منظر دیکھا گھبرا کے زینب کبریٰ نے کمرے کا پردہ الٹا, تڑپ کے باہر آئی, ہائے میرا اکبر بیٹا, کوئی غلطی سے یہ نوک نیزہ نہ چھپ جائے. وہ عباس کا ہاتھ تھا, یا غلطی کا امکان کہاں. لیکن شہزادی زینب عباس جیسا چچا بھی ہے, استاد بھی ہے, علی کا بیٹا بھی. آپ کو بھی معلوم ہے کہ عباس کے ہاتھ سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی, مگر خالی یہ تصور کیا کہ کہیں ہلکے سے یہ نیزہ نہ چھپ جائے, آپ کمرے کا پردہ الٹ کے باہر آ گئے. اور کربلا میں جس وقت یہ پرچی کا پھل اکبر کے کلیجے میں اترا ہو, اکبر کی عمر شادی کے قابل ہو, اور ایک مرتبہ زینب نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی, یہ فطرت ہے. اور مدینے کی عورتوں سے بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اگلے سال میں اکبر کی شادی کروں گی, تم سب کو اس شادی میں شریک ہونا. اور عورتوں نے کہا کہ شہزادی آپ کے گھر میں خوشی ہے اور ہم اس میں نہ شریک ہو, یہ کیسے ہو سکتا. آقا سجاد کی شادی ہوئی ہے, وہ حسین کے گھر کی خوشی مانی گئی. اس دوران زینب کو بھی اللہ نے بیٹے دے دیا انو محمد. لیکن اب زینب نے جیسا میں نے کل پڑھا اپنے بیٹوں کو ہمیشہ ایک پیغام دیا, اپنے آپ کو اکبر کا بھائی نہ سمجھنا, اکبر تمہارا آقا ہے, تم اس کے غلام ہو, غلام سمجھ کے بات کرنا, ہمیشہ آقا ہے. یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا. زینب کبریٰ کا وہ جملہ میں کل پڑھ چکا ہوں, آج اس کے بعد سے بات کرنا کہ اب جب یہ قافلہ چل رہا ہے, قافلہ ہے, صحرا کا سفر ہے, سخت ترین سفر ہے, کتنے ہی انتظامات ہوں، کبھی گرمی زیادہ، کبھی دھوپ تیز، کبھی قافلہ رکنے کا موقع نہیں ہے، کھانے میں دیر ہو گئی، پانی میں دیر ہو گئی، لیکن زینب نے جب یاد کیا، تڑپ کے اکبر کو یاد کیا، بھیا حسین دیکھ میرے اکبر کے ہونٹ سوکھ چکے، دیکھ میرے اکبر کا چہرہ اتر گیا، یہاں تک کہ کربلا کا میدان آ گیا۔ باقی ساری باتیں چھوڑیے، عاشور کا دن، شیر خدا کا پوتا ہے، یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، یہ حیدر کرار کا وارث ہے علی اکبر، یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا۔ پہلے تو حسین نے ایک پیغام اکبر کے ذریعے اپنے شیعوں کو دیا، مصروف حسین کے لشکر کے ریگولر اذان دینے والے، عاشور کی صبح کہا کہ آج تمہیں اذان نہیں دینا، اکبر بیٹا آج تمہیں اذان دینا، جو ریگولر مؤذن ہے اور ہے موجود ہے اسے بجرا دو، آج اکبر اذان دے گا۔ دونوں طرف پیغام جا رہا، کیونکہ اکبر کا چہرہ بھی رسول خدا کا چہرہ ہے، اکبر کی آواز بھی رسول خدا کی آواز، یہ تو دیکھنے والی آنکھوں کے لیے، ورنہ جب اکبر چلے تھے تو حسین نے کہا تھا خدا بندہ میں ایسا بیٹا جہاد کے لیے بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا رسول خدا کی شکل، لیکن دشمن ابھی خالی صورت دیکھ رہا ہے، ورنہ سیرت اکبر بھی سیرت رسول ہے، اکبر اذان دو، سارا لشکر یزید دیکھے، وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو دعوے کرتے ہیں ہمیں رسول خدا کا زمانہ دیکھا، ہم تو رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے مسجد میں، آ کے دیکھو اکبر کو دیکھ کے رسول یاد نہیں آ رہا، اور شیعوں کے لیے بھی پیغام پہنچا کہ یاد رکھو عاشور جیسا اہم جہاد، لیکن اذان اور نماز کے بغیر یہ جہاد بھی شروع نہیں ہوا، جہاں پہ عاشور کا ذکر ہوگا، جہاں پہ حسین کا ذکر ہوگا، جہاں پہ اکبر کا ذکر ہوگا، وہاں پہ فجر کی نماز کا بھی ذکر ہوگا۔ اب وہ وقت آ گیا جس کے حوالے سے علماء میں ایک علمی اختلاف، لیکن آہستہ آہستہ تقریباً تمام علماء اس ایک بات پہ متفق ہو گئے۔ کیا علمی اختلاف تھا؟ کہ میدان کربلا میں اصحاب امام کے پاس جب بنی ہاشم کی باری آئی تو بنی ہاشم کا پہلا شہید کون؟ بعض علماء کہتے تھے کہ علی اکبر تو حضرت عباس کے بھی بعد شہید ہوئے، چنانچہ بعض مرثیوں میں بھی یہ ہے کہ عباس کے لاشے پہ اکبر کو لے کے حسین آئے، اکبر تھے، لیکن زیادہ تر علماء کا یہ قول تھا کہ اکبر بنی ہاشم کے سب سے پہلے شہید۔ اور جیسا میں نے کہا کہ آہستہ آہستہ تو اب 99% علماء کا اس پہ اتفاق ہو گیا۔ ہمارے کتنے ہی ساتھی تین دن پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ تھے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت کربلا پہنچ چکے ہوں گے، آقا حسین کی زری کے قریب ہوں گے، آقا حسین کو سلام کرتے ہوں گے تو پائیکی جا کے علی اکبر کو بھی سلام کرتے ہوں گے، آقا سجاد نے اپنے جوان بھائی کو بابا کی پائیکی دفن کیا، اور جب آقا اکبر کو سلام کرتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہے حرم کے اندر جا کے آقا اکبر کی زری پہ کون سی زیارت پڑھی جاتی ہے؟ السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم، اے نسل رسالت کے پہلے شہید آپ کو ہمارا سلام۔ یہ زیارت کا جملہ بھی علماء کو تقریباً اتفاق پہ لے آیا کہ یہ پہلے شہید، اور اکبر کی شہادت پورے کربلا کے واقعے میں کچھ ایسی چیزیں اکبر کے حوالے سے نظر آتی جو کسی اور شہید کے حوالے سے نظر نہیں آتی۔ کچھ باتیں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، کچھ باتیں مقتل سے پڑھ رہا ہوں، اور ایک دو باتیں میں نے اپنے مرحوم استاد سے سنی، درمیان میں تو ہر جگہ ریفرنس دینے کا وقت نہیں ہوگا۔ اصحاب امام شہید ہو گئے، وہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا، وہ مسلم ابن اوفجا کا لاشا، وہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا، وہ بریر حمدانی کا لاشا، وہ عابس و شوزب کے لاشے، وہ جون کا لاشا۔ بنی ہاشم کی باری آئی اور حسین نے آواز دی، اکبر بیٹا سب سے پہلے تمہیں مقتل میں جانا، حسین اپنے بہنوں کی اولاد کو بعد میں بھیجے گا، بھائیوں کی اولاد کو بعد میں بھیجا جائے گا، پہلی قربانی حسین اپنے اکبر کی دے گا، اکبر مقتل میں جانے کی تیاری کرے۔ اور اکبر تڑپ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا تھا کب آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، یہ کہہ کے اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل کی جانب چلے، 30,000 کا لشکر انتظار کر رہا، مگر حسین نے روکا، اکبر کہاں جا رہے ہیں؟ بابا آپ ہی نے تو حکم دیا ہے نا، آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین کا جواب تھا، اکبر یہ میں نے اجازت دی، لیکن تم مقتل نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب اور خاندان کی خواتین سے اجازت لے کے نہ ہو. اکبر کے لیے 30,000 کیا 30,00,000 کا لشکر بھی کوئی مسئلہ نہیں. فاتح خیبر کا وارث حیدر کرار کا پوتا, 30,000 نہیں 30,00,000 کا لشکر بھی اکبر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ماں اور پھوپھیوں سے اور خاص طور پر زینب جیسی پھوپھی سے کیسے کہے اب اپنے اکبر کو مرنے کی اجازت دی. یہ اکبر کا زیادہ بڑا امتحان. سوچتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے سہنے خیمہ میں, اللہ آپ سے ہر ایک کو تقریباً لے گیا اور جو ایک دو رہ گئے ہیں ان کو بھی لے جائے. آج کی کربلا میں خیمہ گاہ موجود ہے. اکبر خیمہ گاہ میں داخل ہوئے, سوچتے ہوئے چلے, ماں سے کیسے کہوں اماں. بعد واقعہ کربلا جب سیدانیوں کا لوٹا قافلہ شہر حلب کے قریب سے گزر رہا تھا جہاں عیسائی بستیاں زیادہ, ایک عیسائی عورت کی نگاہ اکبر کے کٹے سر پر پڑی, نوکے نیزہ پہ کٹا سر. بے اختیار کہہ اٹھی اللہ کرے جوان کی ماں مر چکی. ام لیلہ چونک کے سر اٹھاتی, تو نے اس جوان کی ماں کو بددعا کیوں دی؟ کا بددعا نہیں دی جب ہم غیر ہم سے یہ 18 سال کے مہلکا کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا؟ اگر ماں زندہ ہوگی تو یہ سر دیکھ کے کیسے زندہ رہی ہوگی؟ اے عیسائی عورت, تو دنیا کی ہر ماں کو جانتی ہے مگر تو لیلہ کو نہیں جانتی. لیلہ کسے کہتے؟ اکبر ماں کے خیمے میں داخل ہوئے, اما سے کیسے کہوں اب تیرا اکبر مرنے جا رہا. لیکن جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے اکبر نے دیکھا مسلح بچھا ہے, میری ماں مسلح پر بیٹھی, زہرین کی نماز ہو چکی ہے, مغربین میں بہت وقت باقی ہے, یہ اول شہید ہیں, یہ کون سی نماز ہے؟ گھبرا کے کہا اما یہ کون سی نماز کی تیاری ہو رہی؟ کہا بیٹا تجھے پتا اس ظالم سے میرا رشتہ ہے, میں گھبراتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مقتل میں میرا اکبر پیچھے ہٹ جائے اور لوگ کہیں حسین کا بیٹا تو پیچھے نہ ہٹتا, یہ لیلہ کے دودھ کا اثر ہے. میں نے اللہ سے منت مانی ہے, میرے لال کا لاشا آئے تو میں شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھوں. اکبر نے کہا اما تو نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا, میں تو سوچتے آیا تھا ارے تجھے کیسے یہ خبر دوں کہ میں مرنے جا رہا ہوں, اور ماں مسلح بچھائے شکرانے کی نماز کا انتظار کرے. اکبر خوشی کے عالم میں باہر نکلے. مصائب ابھی بہت باقی ہیں اس لیے ذرا مختصر کرو. عبد الرزاق المقرب عراق کے کتنے بڑے خطیب مقتل الحسین میں روایت لکھتے ہیں. اب اکبر بہت پریشان, ماں سے تو اجازت مل گئی, جو ماں سے زیادہ چاہنے والی پھوپھی ہے زینب کو کیسے بتائیں پھوپھی اما آپ کا اکبر مرنے جا رہا. زینب کے خیمے میں داخل ہوئی, دیکھا کہ شہزادی زینب زمین پہ بیٹھی. اکبر جا کے پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے لے گئے, اب ماں کی طرح پالا ہے, ماں سے بڑھ کر پالا زینب. اکبر کا سر گود میں آیا, اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کی انگلیوں سے. اکبر بیٹا اس وقت یہاں کیسے آیا؟ کہا پھوپھی اما ایک مسئلہ اس وقت میرے ذہن میں آئے, اس کا جواب لینے آیا. زینب نے کہا اکبر بیٹا یہ مسئلہ پوچھنے کا وقت نہیں ہے, کربلا کا جہاد اس وقت عروج پر ہے, یہ مسئلے کا وقت نہیں ہے. کہا نہیں پھوپھی اما یہ مسئلہ اسی وقت کا, جب سے میں نے ہوش سنبھالا جو پوچھا آپ سے پوچھا, یہ مسئلہ کا جواب بھی آپ سے لوں گا. اتنا بتا دیجیے آپ کا رتبہ زیادہ ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ؟ ماں کا نام سننا تھا, بے اختیار زینب تڑپ کے کھڑی ہوگی. اکبر کیسا سوال کر دیا؟ ارے کہاں شہزادی فاطمہ, کہاں میں ان کی ایک ادنا کنیز. اکبر نے کہا پھوپھی اما اگر دادی فاطمہ کا رتبہ زیادہ ہے تو آج ایک کام کریں, دادی فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیں. زینب اکبر کا چہرہ دیکھتی رہ گئی, اکبر اگر کسی اور طرح سے مجھے خبر ملتی کہ میرا اکبر مرنے جا رہا شاید میں برداشت نہ کر سکی, لیکن اب کیا بولوں, جا جا میں نے تجھے شہزادی فاطمہ کے لال پہ قربان کیا. اکبر نکلے. بات مختصر کروں, لشکر یزید کا رپورٹر حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے کہ کربلا میں اتنے شہید آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے تھے, ایسا کبھی نہ ہوا جیسا اکبر کے وقت ہوا. ایک تو بہت دیر لگی और फिर बार बार पर्दा उठता था गिरता था, पर्दा उठता था गिरता था, ऐसा लगता था कोई बाहर आना चाहता है रुक जाता है, बाहर आना चाहता है रुक जाता है। हुआ क्या, अकबर जब निकलना चाहते कोई फूफी आके लिपट गई, अकबर बेटा एक बार और अपनी जियारत करा जा, कोई बहन आके चिमट गई, अकबर भैया जरा एक बार और बहन तेरी जियारत कर ले। आखिर हुसैन ने कहा बीबियों मुसाफिर का रास्ता न रोको, इसे देर हो रही है। अकबर चले तो एक आवाज आई, अकबर सबसे मिलिए क्या हमसे ना मिलोगे। अकबर ने मुड़ के देखा, ये किसने पुकारा, क्या देखा, मेरा बीमार इमाम सज्जाद अपने बिस्तर पे कमर पकड़ के बैठा, मेरा बीमार इमाम, मेरा बीमार इमाम कमर पकड़ के बैठा। अकबर भैया सबसे मिल लिए क्या हमसे न मिलोगे। भाई ने भाई के गले में बाहें डाली, खुदा मालूम क्या बातें हुई। अकबर घोड़े पे सवार हुए, मख्तल की जाने चले, बस अब मुझ में भी ज्यादा हिम्मत ना रही, चंद जुमले आखिरी, अकबर चले, अकबर चले, घोड़े पे सवार होके चले। अकबर को ऐसा लगा कि मेरे घोड़े के पीछे कोई आ रहा, मुड़ के देखा तो क्या देखा, मेरा बूढ़ा बाबा 57 साल का मेरा जईफ आका हुसैन जवान के घोड़े के पीछे इस तरह चल रहा कि जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार बढ़ रही है हुसैन भी अपनी रफ्तार बढ़ा रहे। घबरा के अकबर ने घोड़ा रोका, आज जोड़े बाबा अगर आप इस तरह मेरे पीछे आए तो मैं तो मक्तल नहीं जा सकता। क्या जुमला कहा आका ने, अकबर तेरा कोई जवान बेटा नहीं है, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं पता बूढ़े बाप के दिल में क्या गुजर रही है। अकबर ने कहा लेकिन बाबा मैं कैसे मक्तल जाऊं। हुसैन ने कहा अच्छा जा, मैंने खुदा हाफिज कहा। अकबर चले, खुद ही सोचिए शेर खुदा के पोते का जिहाद, क्या दोबारा खैबर ताजा ना हो गई होगी। लेकिन मैं बात को मुख्तसर करता हूं, अकबर घोड़े पे सवार होके चले, बाप को तो रोक दिया, बाप करीब में किले पे आके बैठ गए, सल्लल्लाहु ज़ैनबिया के करीब, ज़ैनब खेमे के पर्दे पे आके खड़ी हो गई और लैला मुसल्लाए शुक्राने पे जाके खड़ी हो गई। अकबर घोड़े पर, हुसैन किले पर, ज़ैनब खेमे के दरवाजे पर, लैला शुक्र के मुसल्ले पर। अकबर की निगाहें फौज पर हैं, हुसैन की निगाहें अकबर पर हैं, ज़ैनब की निगाहें हुसैन पर हैं, लैला की निगाहें ज़ैनब पर हैं। कुछ देर गुजरी, अकबर का जिहाद खत्म हुआ, अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब दर खेमा पर गिरी, लैला शुक्र के सिजदे में गिरी, शुक्रन लिल्लाह मेरी कमाई काम आ गई। मेरा मजलूम आका हुसैन टीले से गिरा, संभला, खड़ा हुआ, लेकिन कुछ देर के लिए हुसैन की बीनाई खत्म हो गई। आवाज दी, उदऊनी या बुनैया, अकबर मुझे पुकारो, मैं तेरी आवाज सुन के तेरे करीब आऊं। अकबर ने आवाज दी, इलैया या बता, इलैया या बता, बाबा इधर आइए। आवाज के सहारे हुसैन पहुंचा, जमीने कर्बला पे 18 साल का शबी है रसूल दोनों हाथ सीने पे रखे हुए एड़ियां रगड़ रहा। बहुत कुछ मुझे पढ़ना था लेकिन अब मैं मुख्तसर करता हूँ। एड़ियां रगड़ रहा है, हुसैन अकबर के करीब गए, अकबर के करीब गए, एक हाथ अकबर की गर्दन के नीचे रखा, एक हाथ अकबर के पैरों के नीचे रखा, अकबर को उठाना चाह रहे, उठाना चाह रहे। आह मेरा सईफ और इस वक्त बूढ़ा बाप, जवान को ना उठाया गया। दोबारा कोशिश की, जब तीसरी मर्तबा भी कामयाब न हुए, कहा अकबर तुम भी तो बाप की कुछ मदद करो। अकबर ने कहा बाबा मैं क्या मदद करूं, कहा अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दो। अकबर ने अपना उल्टा हाथ बाप की गर्दन पे डाला, सीधा हाथ कलेजे पे रखे हुए हैं। हुसैन ने कहा अकबर ये सीधा हाथ, कहा बाबा ये हाथ सीने से हटाना नहीं चाहता, बस इतना सुनना है। हुसैन दो कदम पीछे हट गए। अकबर ये क्या कह दिया, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कितना साबिर है, ये हाथ भी सीने से हटाओ। हुसैन देखे तो सही कि क्या माजरा, बाप का हुक्म आया, हुसैन ने हाथ हटाया, कलेजे में पर्ची का टूटा हुआ फल नजर आ रहा। बस एक बार हुसैन ने कहा अकबर इतनी सी बात, ये कह के मेरा आका अकबर के सीने के करीब इस तरह दो जानू बैठा जैसे आप तशहुद में बैठा करते, और अकबर के कलेजे की पर्ची पे हाथ डाला। मेरा दिल चाहता है मैं पुकार के कहूं या रसूल अल्लाह जरा कर्बला के मैदान में आइए, लेकिन अकेले नहीं आइएगा, इब्राहिम खलील खुदा को लेके आइए, اے ابراہیم ذرا آ کے دیکھیے، یہ کربلا کا اسماعیل ہے لیکن باپ کی آنکھوں پہ پتھری نہیں ہے، ہاتھوں میں راشا نہیں ہے۔ بس آخری جملہ، ایک بار، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے، ایک بار نجف کو دیکھا ہوگا۔ بابا یا علی مدد، حسین کی مدد کو آئیے، جوان کے سینے سے برچی نکالنا۔ ایک بار حسین نے برچی پہ ہاتھ ڈالا، آخری جملہ، برچی کو ہلایا، برچی کو ہلانا تھا اکبر کا کلیجہ ہلا، کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا، زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، زینب کی آواز آئی، بھیا مدد کی ضرورت ہے تو بہن آئے۔ حسین نے اکبر کا لاشا چھوڑ دیا، زینب خیمے سے باہر نہ آنا، تیرے پردے پہ اکبر قربان، مولا شام غریبا، یہی زینب، چادر نہیں ہے، کھلے بات، خیمہ جلا، واہ اکبرہ، واہ اکبرہ۔